24 ربیع الاخر 1420 اور 6 اگست 1999 کا یہ درس سورہ یوسف آیت نمبر 30 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقرأ نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه عن نفسه نہیں پڑھیں گے عن نفسه فجعلها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا سکینہ اور سکینہ میں تو اتنا فرق ہے جس کا کوئی حد ہی نہیں. سکینہ سکین میں ہماری چھری ہوتی ہے عربی میں. وقال اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقد وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما قد بشرا وقلن على الله ما قد بشرا إن هذا إلا بلغ كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم سید صاحب راوتہ ہے راوتہ یہ سیکنڈ فارم ہے اور راوتہ یہ فرسٹ فارم ہے
تو دال کا سرجن
وہ بات نہیں ہے. دال کو جب دال ایک ساتھ ٹوگیدر آتے ہیں تو اس کو ادغام بولتے ہیں. دال بالکل چینج ہو جائے گا تا میں محبت. إنه هو سير عليم ثم بلهم نادي والأجا يسجنه حتى حين صدر الله العظيم. سلام عليكم. إن شاء الله تصير في الاسم قصة جفاني زبان تفسیروں کی طبیعت ہے. اچھا صاحب تو پہلے والے رکوع کی حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا علیہ السلام نے بولا اور اللہ کی تکمیل ڈالی اور آپ رنگ بچا کے کھائی تو ذریعے سے دامن پر کپڑا پڑ گیا اور اس کے بعد سب نے آپ کے حق میں آپ کی گواہی دی. ایسا آہستہ عیسائی شہر جا گیا. اردو میں اردو کیا مطلب ہے کہ بڑے بوڑھوں نے ایک کہاوت کہی ہے, کہاوت جانتے ہیں کوئی بڑی وہ بڑی پیاری بات کہا ہے ان لوگوں نے کہ اس کا انکار کیا ہے جب تک کہتے ہیں کہ عشق اور مشق چھپائے سے چھپتا نہیں ہے. کہتے ہیں عشق اور مشق یوسف هذه مقولة قال الصل العشق والمسك لا يخفى من الاختفاء يعني يظهر. تو یہ بات عشق کی تھی, کہاں چھٹی رہ جاتی. ایک بات یہ, دوسری بات آپ کیونکہ غیر حاضر تھے اس لیے پیچھے کا کنٹینیوشن آپ کو نہیں معلوم ہو سکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ذرا قرآن مقدس کے اسلوب میں دیکھیں, ایک قوم کی اخلاقی پستی اور ایک پیغمبر کی اخلاقی بلندی. جب ذرا سا کم کراؤ تھوڑا سی بھی دینا. جس قوم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کار تبلیغ انجام دینا ہے اس کی اخلاقی پستی دیکھی, اور جس پیغمبر کو اس ماحول میں کام کرنا ہے اس کی اخلاقی بلندی دیکھی. اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. جب یہ ذہن کے اندر ہوگا تو اس قصے اور واقعے کی لذت اور بڑھ جائے گی انشاءاللہ. اچھا صاحب تو یہ بات پھیل گئی پورے شہر میں کہ ارے صاحب یہ لکھیے وہ بادشاہ مصر عزیز کی بیوی اس کو غلام کو دل دے بیچی ہے, اب کیا تھا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ اس کو سمجھاتے, واقعی کا موڑ دیکھیے گا, لوگ اس کو سمجھاتے کہ تو کتنی گندی حرکت کر رہی ہے, ایک پرہیزگار انسان کو گناہوں کی طرف مائل کر رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تو کہاں ملکہ رانی کوئین اور اپنے غلام سلیب کے ساتھ خواہشات کی تکمیل, کتنی گھٹیا بات ہے. سمجھانا چاہیے تھا نا لیکن نہیں. ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان عورتوں نے تو پہلے عزیز مصر کی بیوی کو خواہشات کے لیے ابھارا, ارے اس کو دیکھو، یہ تو یوسف کو دل دے بیٹھی ہے، یوسف سے عشق کرتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اس کی محبت میں ایک دم ڈوب گئی ہو۔ جب یہ خبر سنائی پڑی تو اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، کس لیے؟ کہ تاکہ اپنی برات اور اپنی پاکیزگی ظاہر کرے، پاکیزگی نے مطلب اپنی برات ظاہر کر سکے کہ میں اس الزام میں مجبور ہوں، پاکیزگی نہیں بلکہ جو الزام لگایا گیا تھا تو الزام کی مجبوری ظاہر کرنے کے لیے۔ اور صاحب ظاہر سی بات ہے اب عزیز مصر بادشاہ نہیں تھا، یہ دراصل عزیز مصر وزیر، بادشاہ کا نام تھا قطفیر، قطفیر نام تھا ان کا۔ تو انہوں نے جس کو انوائٹ کیا ہوگا کیا وہ چھوٹے گھرانے کے لوگ رہے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے روسا امیر ترین لوگوں کو دعوت دی گئی ہو، اور ظاہر سی بات ہے زلیخا کو جن لوگوں نے سلام آنے جی رہے چھوٹے ہوں گے، لیکن جن لوگوں نے کیا جن لوگوں نے وہ لوگ پٹنے کا آج بھی ہوتی ہیں کا مطلب ایسا وہی سمجھ میں آ رہا ہے وہاں ہوتا ہے اس کو مسئلہ کیا کہتے ہیں اس کو مدعا سامان دیکھو وہ بڑی رکھتے ہیں سارا کھا جاتے اور بھیا کو لا کر کے اسی طرح کاٹ کاٹ کے اب چل ہی رہی جب وہ جائیں گے کھانا شروع کریں گے اور جب یہ گھر میں اس بات کو تم ہی ان کو دیکھ پائیں گے کہ چل کر اس کو پریشان ہو جائے جا رہا ہے آسار ہوئے ہمیں تردد کیا ہے اور ہیجیٹیٹ لیکن بہرحال پریاس پتا کیسے ڈالتے گزرے اب یہ لگے تھا کہ گزرے اور جو راہیں پڑی ان خواہش کی تو اسی وقت عجب مسئلہ پہ الہی تھا کہ اسی وقت لیمو تراش رہے تھے تو لیمو کاٹتے کاٹتے انگلیاں کر دیے تو پتا تک نہیں چلا، حالانکہ دیکھ رہے بھائی لیمو کٹتا ہے، لیمو کٹنے کے بعد انگلی کٹی ہوگی تو لیمو کا عرق اگر زخم پر لگے تو آدمی چیر پڑتا ہے، کیا خیال ہے؟ لیمو کا عرق اگر زخم پر لگے تو آدمی تڑا پڑتا ہے، لیکن محویت اور حسن یوسفی کا عالم یہ ہے کہ لیمو بھی کٹا، انگلی بھی کٹی، عرق بھی اس پر آیا ہوگا اور کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا، بات آئی گئی ختم ہوئی، معاملہ کلیئر ہے، یعنی اب یہ جو معذوری تھی زلیخا کی لوگوں کو پتا چل گئی، اب یہاں سے اخلاقی گراوٹ ہوئی، یہاں تک تو بہرحال غنیمت کہا جا سکتا ہے، حالانکہ غنیمت لیکن کہا جا سکتا ہے، لیکن اب اخلاقی گراوٹ ہوئی جو قرآن آگے بول رہا ہے، اخلاقی گراوٹ ہوئی کہ اس کے بعد یکا دکا وہ عورتیں اٹھی اور یوسف کے پاس جا کے کہتی ہیں کہ تم زلیخا کی تکمیل کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ اللہ اب دیکھیں تم زلیخا کی جو خواہش ہے اس کو پوری کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ اللہ ایک پیغمبر کا اخلاقی معیار دیکھیے اور اس معاشرے کی اخلاقی گراوٹ دیکھیے، اگر کسی عام عورت کی بات ہوتی تو سوچا جا سکتا تھا ہے نا، ملکہ وقت سمجھ لیجیے، اس لیے کہ بادشاہ وقت جو تھا وہ تو بڑا خاموش تباہ آدمی تھا، سارا اختیار عزیز مصر کے ہاتھ میں تھا، اور وہ ساری اکٹھا ہو کے کہتی ہے کہ تم اس کے ساتھ اپنی خواہشات کی تکمیل کیوں نہیں کرتے، اس کی خواہشات کی تکمیل کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ اب یوسف علیہ السلام کو ذرا سوچے کہ اس وقت کتنا نازک مرحلہ رہا ہوگا، پیغمبر کی شناخت یہیں سے ہوتی ہے، کتنا نازک مرحلہ رہا ہوگا، ایک تو غلامی کی زندگی، دوسرے
اگر یہ الزام کہیں باہر کا ہوتا تو یہ ہوتا کہ جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر پروٹیکٹڈ ہے، محفوظ ہے، لیکن وہ گھر ہی جہنم بنا ہوا ہے اور اسی میں آپ کو رہنا ہے، اور اس جہنم کو مزید ہوا دینے کے لیے ایسے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اس وقت یوسف علیہ السلام کا اخلاقی کردار کتنا بلند رہا ہوگا یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک طرف اس معاشرے کی گراوٹ اور ایک طرف سیدنا یوسف علیہ السلام کا اخلاقی کردار، کتنا بہترین، کتنا بلند کردار رہا ہوگا۔ بالآخر جب انہوں نے دیکھا تو زلیخا نے کہہ دیا تھا کہ اگر ایسے راضی نہیں ہوگا تو اس کو دھمکی دے گا کہ دیکھو اگر نہیں مانو گے نا تو تم کو جیل میں ڈرا دے گی، اور جیل میں جاؤ گے تو جیلوں کا جیل والوں کا، مجرموں کا تم کو لباس پہننا پڑے گا، ابھی موٹے موٹے گدے پہ سوتے ہو، شاہانہ زندگی بسر کرتے ہو، وہاں تم کو کام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، ایک مجرم کی زندگی گزارنی پڑے گی، کیا لگا ہوا ہے نا، کیا لگا ہوا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے گناہ کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، تب انہوں نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، رب السجن احب الی مما یدعونی الیہ، اے اللہ اب میرا والی و محافظ و ناصر، حقیقت میں تو ہے ہی ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن یہ نازک صورتحال جو پیدا ہو چکی ہے، اس وقت جو مجھے قید اور جیل کی دھمکی دی جا رہی ہے، تو پھر یہ رب کریم مجھے جیل ہی برداشت ہے، میں جیل میں جانا چاہتا ہوں مگر اس اخلاق کی گراوٹ میں گرنا نہیں چاہتا۔ سوچنے کا مقام ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے مصر کا وہ معاشرتی ماحول آج کل کے امریکہ کا ماحول رہا ہو، یہی تو ہے۔ کلنٹن نے وائٹ ہاؤس میں جو کے سامنے یہی صورت حال ہوئی تھی، یہی صورت، اور پھر آپ کے چلے گئے، یہ واقعہ ہی سٹاپ کر دیجیے۔ اب مشیت کی ذرا کاروائی کروائیے، اردو کا ایک شعر ہے کہ حالانکہ شعر غلط ہے لیکن بہرحال ایک مفہوم اس سے نکالا جا سکتا ہے، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے کیا ہے انداز، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے انداز، جو آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ شعر غلط ہے لیکن جو شاعر کہنا چاہتا ہے کسی حد تک غنیمت، آگ لینے گئے تھے پیغمبری تھوڑی تھا کہ پیغمبری تو ان کو عطا ہی تھی، لیکن اللہ جل شانہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جس بلند رتبے پر، مراتب علیا پر لے جانا چاہ رہا ہے، اس کے لیے کس راستے سے لایا جا رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جن مراحل سے آگے چل کے گزرنا ہے، دراصل ان مرحلوں کی یہ آزمائشی زندگی ایک طرح کا کیا کہتے ہیں اس کو، مشق ہے، ایک طرح کی تدریب ہے، ایک طرح کی ایکسرسائز کہہ لیجیے آپ، کہ پہلے میرے اپنے محبوب یوسف کو گزار دوں تاکہ جب یوسف اس بلندی پر پہنچے سارے لوگوں کے احوال اس کے نگاہوں کے سامنے ہو۔ اسی بنیاد پر وہ آدمی بڑا کامیاب ہوتا ہے جو پہلے اپنے افلاس کی زندگی سے اوپر اٹھتا ہے، اور جب اوپر پہنچتا ہے تو اپنے نیچے والوں کے تعلق سے اس کے اندر ڈر گوشے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک آدمی بلندی ہی پر پہنچ جائے اور جو ہے غریب لوگوں کے تعلق سے اس کے بارے میں کوئی معلومات نہ ہو، تو کبھی کوئی حتمی اور اچھا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور آج دنیا میں جو بدعملی پائی جا رہی ہے اس کے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جتنے اونچے مقامات پر لوگ ہیں، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو، چاہے صدر مملکت ہو، چاہے کوئی گورنر ہو، کوئی بھی ہو، وہ چونکہ کیا اچھے یعنی عیش و آرام کی زندگی سے عیش و آرام کی زندگی منتقل ہو جاتا ہے، بھوک کر جاتا ہے، تو کیا جانے بیچارہ جو صبح سے شام تک پونچا لگا کر کے آیا اس کے گھر میں کیا پریشانی ہوگی، وہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو وہ پلاننگ جو بنائی جاتی ہے وہ پلاننگ ڈسمس ہو جاتی ہے، اور اللہ جل شانہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو مملکت مصر کی بادشاہت سلطنت کا فرمانے والا ہے، تو نیچے سے ان کو اسی طرح کی مشق کرائی جا رہی ہے، اور حسن مصر کا جو حسن تھا آج پوری دنیا مشہور ہے، آج بھی پوری دنیا مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے یوسف علیہ السلام کا انتخاب کیا اس زمین میں، ورنہ کوئی بھی ہو سکتا تھا. اب آئیے ترجمے کی طرف. وقال نسوۃ فی المدینہ، اور شہر کی عورتوں نے کہا، نسوہ عورتیں، امرأۃ العزیز ترابض فتاہ عن نفسی، عزیز کی بیوی یہ تو اپنے نوجوان کا دل لاتی ہے. مراوتا یراوض دل لکھانا، قد شغفہا حبا، اس کی محبت اس کے دل کے اندر داخل ہو چکی ہے. شغف کہتے ہیں کہ چیز کا اتنا منہمک ہو جانا، اتنا بزی ہو جانا کہ اگل بغل کی کوئی چیز کو سنائی پڑے. بالکل اس کی مثال ہم آپ دے سکتے ہیں کہ آپ کسی کام لگے ہوئے ہو، کچھ لکھ رہے ہو یا کوئی کام کر رہے ہو، اتنا مصروف آپ ہو کہ آپ اگل بغل کی چیزوں سے بے خبر ہو جا رہے ہو. بہت بڑی بڑی چیزیں لگاؤ سے آگے بغل سے اگل سے بغل سے گزر جا رہے ہیں مگر آپ کو کوئی خبر نہیں ہے. تو اس کی محبت کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کو یوسف علیہ السلام کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو سیدی اعلی ترجمہ یہاں بڑا زبردست ہے، ہم تو اسے صریح خود رفتہ پاتے ہیں، یعنی وہ محبت میں اتنا 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 ڈوب گئی ہے اب اس کو ذرے ذرے میں یوسف ہی نظر آتے ہیں، ذرے ذرے میں یوسف ہی نظر آتے ہیں. اللہ یہ بات ایک مقبولہ ہے، قرآن نقل کر رہا ہے جو مصر کی عورتوں نے زلیخا کے تعلق سے کہا. اب یہ پہنچی زلیخا کے پاس، فلما سمعت بمکرهن، تو جب یہ فریب کی باتیں یا یہ تانے کی باتیں جب زلیخا کو سنائی پڑی، ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن، پھر اس نے ان عورتوں کو بلا بھیجا، دعوت کی اور ان کے لیے مسردیں تیار کی، گاؤں تکیے تیار کیے اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی کھانے کھانے کے وقت، اور یوسف سے کہا اخرج علیہن کے پاس سے گزر جاؤ. فلما رأيته أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حل ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. عربی جو لوگ پڑھے ان سے پوری کتنا یعنی لذیذ لطف انداز بیان قرآن کا، بڑا لذیذ بیان ہے. تو جب ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، أكبرنه، تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ ایسی ایسی باتیں لگیں، بڑی بڑی باتیں کر دی گئی. اور کیا کیا، وہ تان آئے دیا ہن اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. وقلنا حاشا للہ، افو، یہ ما ہذا بشرا، یہ آدمی نہیں لگتا یار، ان ہذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے. یہ حسن، یہ سیرت، یہ اخلاق، یہ بلندی، یہ کردار، کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے. بات پتہ گزر گیا، دعوت ختم ہو گئی. اب دعوت کے بعد جو بیس کے گفتگو ہوتی ہے وہ سنے. خیر زلیخا زخم تازہ تھا، قالت فذلکن الذی لغننی فیہ، تو بولی تم انہی فذلک الذی، اسی سب سے تو مجھے تانا دے رہی، ملامت کر رہی تو مجھ کو پھولو اسی وجہ سے. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کا جی لبھانا چاہا، فاستعصم، تو اس نے پاکیزگی اختیار کر، استعصم طلب عصمت، پاکیزگی چاہنا، اس میں طلب ہے، یعنی اللہ شانہ سے اس نے یوسف نے کیا کیا، پاکیزگی اللہ سے چاہے. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یہ جملہ ہے وہ کوٹ ورڈ جو کہ کوٹڈ ورڈ جو زلیخا نے ان سے اپنی مطلب مدعوین سے، کہ اگر یہ بات یوسف نے نہیں کی. وَلَئِلَّا فَرْمَعَمُرُهُ, جو میں کہہ رہی ہوں اگر اس نے نہیں کیا یوسف نے تو کیا ہوگا کہ ایر چلن, تو ضرور ضرور اس کو جیل میں جانا پڑے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ السَّاغِرِينَ, اور پھر جیل کی ذلت کی زندگی برداشت کرتی رہی. اب وہاں سے اٹھ کر کے سب کے پاس آئی, یہ گفتگو چل رہی ہے کنورسیشن. یہاں اس کے پاس جا کے اس نے زلیخا نے یہ کہا, ان لوگوں سنا, پھر یوسف کے پاس گئی, یوسف علیہ السلام سے بات کیا, پھر اس بات آئی تو یہ کہا یہ کہا یہ کہا, چل رہا ہے بالکل گھر افرا تفری بچی ہوئی. جب یوسف علیہ السلام نے سوچا, ذرا سا نفسیاتی طور پر سوچیں اس کو, تو اس وقت یوسف علیہ السلام کو کتنے مراحل سے واقعی گزرنا پڑا, کس قدر آزمائش زندگی رکھی ہوگی. قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیہ, تو آپ نے انداز اللہ شان کو صرف دعا کی, ربی السجن احب الی مما يدعونني الیہ, اے میرے پروردگار وہ جیل مجھے پسند ہے اس کے بنسبت جس کی طرف یہ ساری کی ساری مکار عورتیں مجھ کو بلا رہی ہیں. وإلا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واعق من الجاهلين, اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیر دے گا تو میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف مائل ہو کر کے نادان بن جاؤں. ہے نا, اس آیت کو لے کر کے کچھ نادان لوگوں نے عصمت انبیاء پر جملے بازیاں کی اور یہ کہا ہے کہ نبیوں کا معصوم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن نے خود کہا ہے کہ وَإِذَا تَصْرِفَ عَنِّكَ إِذَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ, اصبا یعنی کہ اس کی طرف پہنچ جاتا ہے, وہ آپ کو مل جائے اور میں جاہل نادان گوار لوگوں میں بن جاتا, اس کو لے کر کے. حالانکہ ان نادانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قضیہ شرطیہ ہے, قضیہ شرطیہ یعنی کنڈیشنل کلاس, اور کنڈیشنل کلاس بھی یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک شرط ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ شرط کسی پر ڈپینڈ کرتی ہے, تو جو ڈیپینڈ والی چیز جس کو مشروط کہتا ہے اگر پایا جائے گا تو یہ پائی جائے گی, نہیں تو نہیں پائی جائے گی. اگر سورج نکلا ہوگا تو دن ہوگا, تو دن کا پایا جانا یہ کس پر مشروط ہے؟ سورج نکلنے پر. تو جب تک سورج نہیں رہے گا اس وقت تک دن نہیں پایا جائے گا. اتنی بات سمجھ آئی نا, یہ قضیہ شرطیہ ہے, اگر تو پھیرے گا تو میں نادان بن جاؤں گا, ہے نا, اور تو ہی مجھ کو پھیرتا ہے تو میں نادان کیسے ہوں. اس کی مثال قرآن سے لے لیجیے, قرآن مقدس میں آیا ہوا ہے کہ نکل گئی کہ اگر اللہ جل شانہ کو کوئی بیٹا ہوتا تو حضور فرماتے ہیں آیت کریمہ تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا, اگر اللہ کی کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا. تو کیا اللہ کے بیٹا ہے؟ جب بیٹا نہیں تو پھر عبادت نہیں ہے نا. معلوم ہوا کہ یہ قضیہ شرطیہ ہے, اس کا مشروط اسی وقت پایا جائے گا, شرط اسی وقت پائی جائے گی جب مشروط کا وجود بولے گا. بیٹا نہیں ہے زیادہ عبادت نہیں ہو سکتی. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ کا تحفظ ہے, جب تحفظ ہے تو نہیں ہو سکتا ہے, اور یہی عقیدہ ہے سنت و جماعت کا ہے کہ انبیاء معصوم اور الخطا ہوتے ہیں. دا آل پروفیٹس آر پروٹیکٹڈ بائی اللہ اینڈ دے آر محفوظ, معصوم مسعود دے کین ناٹ میک سین. اف اینی باڈی بلیو دیٹ دا آل پروفیٹس آر اینی پروفیٹ از سینگ یعنی مجرم آسی, دس از کفر. یہ عقیدہ رکھنا کہ پروفیٹ مجرم اور گنہگار ہے, خود کفر ہے, یہ اتفاق ہے, اتفاق سارے علماء کا اس پر آیا ہے. تو کیا کہا آپ نے, وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, کہ ان کے مکر کو یہ رد قریب اگر تو نہ پھیرے گا تو یہ ہو جائے گا, اور تو مجھ کو وہاں سے پھیرتا رہا ہے, کہاں سے؟ جب زلیخا نے میرا دامن پکڑ کے کھینچا تھا تو وہاں تو نے بچایا تو یہاں بھی بچایا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ, تو اللہ نے یوسف کی دعا قبول فرمائی. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ, اللہ نے ان کے مکر کو پھیر دیا, کامیابی نہیں ہو سکی. انہو السمیع العلیم, ہاں وہی تو سنتا جانتا ہے. ثم بدا لهم بعد ما راوا الآیات, پھر کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پچھلی مت انہیں یہی آئی کہ ضرور ایک مدت تک اسے قید خانہ میں ڈالیں. یہ سید یارہ کا ترجمہ ہے, اس میں بہت سارے ورڈ ایسے جو آپ کو سمجھ نہیں آئے ہوں گے, میں ترجمہ کر دے رہا ہوں. ثم بتا لهم من بعد ما رأوا الآیات, وہ ساری نشانیاں جو زلیخا اور زلیخا کی سہیلیوں نے دیکھا تھا, سب دیکھ چکی تھی, اور یہ دیکھ کر کے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب یوسف کے اوپر کوئی اور جال پھینکنا بیکار ہے, یہ فریب میں آنے والا نہیں. تو پھر کیا ہوا, یہ بات ختم ہی کر دی گئی, لیس جرن نو ختم ہی, پھر اس کو جیل میں ڈالی تو ڈال دیا گیا, رکو پورا ہو گیا یہاں پہ. اب اس کے بعد دیکھیں شروع کی آیات میں جہاں پہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ ذکر ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بیٹے اللہ تبارک تعالیٰ تجھے علم و حکمت سکھائے گا اور تعبیر الحدیث سکھائے گا, ہے نا. اب تعبیر الحدیث کیا ہے یا تعبیر الحدیث کیا ہے, تعبیر و تعبیر, خواب کی تعبیر, خواب کی تعبیر بتلانا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے, یہ بہت ہی عظیم اور بڑا شریف قسم کا ایک فن ہے, ایک موضوع ہے. ودخلا بہار سجنا فتح یار, غالباً 5 یا 7 سال گزر چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس جیل خانے میں رہنے کے لیے, 5 سال یا 7 سال. ایک روز ہوا کیا کہ 2 نوجوانوں کو جیل میں لایا گیا, ان دونوں نوجوانوں نے کچھ دن گزار کر کے جب پورے جیل والوں کا حساب کتاب دے دیا کہ اس میں کون کیسے کیسا ہے, کوئی چور ہے, کوئی لفنگا ہے, کسی نے کسی کو قتل کیا ہے, کسی نے کچھ کیا ہے, کسی نے کچھ کیا ہے, سب کو ان دونوں نے تلاش کیا, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ بڑا پاکیزہ نوجوان ہے, بڑا پاکیزہ نوجوان ہے اور بڑا ہی شریف و تبا اخلاقی قدروں کے اعتبار سے بڑا بلند ہے. تو ایک روز ان لوگوں نے جا کر کے 2 خواب بیان کیے, ایک نے اپنا, ایک نے اپنا خواب بیان کیا. اچھا یہ دونوں تھے کون, ان دونوں کے تعلق سے یہ ہے کہ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا, شراب پلانے والا, اور دوسرا بادشاہ کا کک تھا, کھانا بنانے والا, تبا بابر جی. اس میں ان کے اوپر اعلان یہ تھا کہ ان دونوں نے بادشاہ کو زہر دے کر کے مارنے کی ناکام کوشش کی ہے, لیکن اس پر مودودی صاحب نے جو کمنٹ کیا ہے وہ کچھ عجیب سا ہے, ہو سکتا ہے اس کا انکار تو یہاں نہیں کر سکتے ہیں. مودودی صاحب نے کہا کہ شراب پلانے والا جو تھا اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ شراب میں ایک مکھی نکل آئی تھی مری ہوئی, اور کھانا پکانے والے کک کے اوپر الزام یہ تھا کہ وہ روٹی کھا رہا تھا تو اس روٹی میں کوئی کرکراہٹ محسوس ہوئی. ہو سکتا ہے, نہیں کہ یہاں پہ ہمارا کوئی کمنٹ نہیں ہے, اللہ جہ کر جانتا ہے, میرا الزام کچھ تھا ان کے اوپر, لیکن قیاس چاہتا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جیل تھوڑی جاتی ہے, جیل تھوڑی نہیں, کبھی سمجھایا جاتا ہے کبھی کچھ اور, جبکہ بادشاہ وقت تصویر کے بارے میں یہ ہے کہ بڑا ہی خاموش تباہ آدمی تھا, اس کو حکومت سے کچھ لینا دینا نہیں تھا, اور سارا انتظام دے دیا تھا عزیز مصر کو, تم جا کے چلاؤ اس کو, وزیر اعظم جو تھا جس کی بیوی زلیخا تھی. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں انگور کی شراب نچوڑ رہا, کشید کر رہا, اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اس روٹی کو پرندے آ آ کر کے کھا رہے ہیں. تو یہ یوسف ہم تمہیں بڑا ہی نیک دیکھ رہے ہیں, کیا آپ جو ہے اس کو بتلا سکتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ فوراً خواب کی تعبیر بتا دے, انہوں نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرانا ضروری سمجھا, اپنا تعارف, حالانکہ ایک لمبا عرصہ گزرا تھا اب تک اپنے تعارف کی ضرورت نہیں پیش آئی, اور تعارف کرایا ہے تو کس کی بنیاد پر؟ اپنے مذہب کی بنیاد پر. کسی آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آدمی کے لیے وطن بعد میں ہے مذہب پہلے. جب آدمی تعارف کرائے تو پہلے اپنا مذہب کا تعارف کرائے, وطن بعد میں آتا ہے. بات آئیے تو ذرا سا سن لیجیے, شاعر مشرق اقبال کی ایک نظم ہے وطنیت, آپ دیکھیں ان کی کتاب کلیات میں وطنیت. اس کے لکھنے کی وجہ کیا تھی معلوم ہے آپ کو؟ ہندوستان میں حسین احمد مدنی جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے اور کانگریس کے بڑے نمک خوار تھے, یہ یہاں تک کہ گاندھی کو تو پتا نہیں کیا کیا سمجھتے تھے, خدا کے علاوہ میرے خیال میں سب کچھ سمجھتے تھے شاید, بڑے ہی زیادہ گاندھی کے نمک خوار مداح تعریف کرنے والے. اس کا کوئی کسی جگہ انہوں نے تقریر کی تھی حسین احمد مدنی صاحب نے, تو اپنی تقریر میں کہا تھا کہ وطن پہلے ہے مذہب پہلے. کیا کہا تھا؟ اپنی شناخت اپنے خود انٹروڈیوس کرانے میں پہلے وطن پیش کرو, مذہب بعد میں آتا ہے. پتا چلا کہ وطنیت ان کے نزدیک پہلے ہے اور مذہب بعد میں. جب یہ بات اس تقریر کا لب لباب شاعر مشرق کو پہنچا تھا تو وطنیت نام کی نظم پوری لکھی اور کچھ اشعار فارسی کے لکھے, جس کا ایک شعر یہ ہے کہ سرود برسر منبر کے ملت از وطن است, جب خبر زمقام محمد عربی سے. لکھتے ہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر کے یہ راگ الاپ رہا ہے کہ ملت از وطن است, کہ مذہب وطن سے ہے, اگر وطن نہ ہو تو مذہب نہیں ہے. رسول کریم کے مقامات سے کس قدر بے خبر ہے جاہل ہے یہ شخص, سے بے خبر, کیا بے خبر آدمی, کیا جاہل آدمی. عجم ہنوز نداند رموز دی ورنا, حسین احمد ددیو بند اینچ بلاجبیز. عجمی لوگ دین کے رموز اس کی باریکیاں کیا سمجھ سکتے ہیں, ورنہ اتنے بڑے مدرسے کا شیخ الحدیث ایسی جاہلانہ بات, کیا عجب تعجب کی بات کے ساتھ اسی وقت لکھا تھا. اور وطنیت آپ پڑھیں اس کی ان کی کلیات میں بڑی لمبی, اس میں وہ للکارا حصہ کو یعنی پورا زور اس پر دیا ہے کہ جب بھی کوئی بات آئے تو مذہب اولیت کا درجہ رکھتا ہے اور جو ہے وطن ثانوی کا درجہ رکھتا ہے. یہ اسے بےچارا نہیں سمجھتا ہے, میں اس کو عربی میں ترجمہ کر دوں. ماں بھائی ان کا وہ ترجمہ نا, سبحان اللہ, ولیکن انا اعظم والا اسلائے خان ہاونا قصة عجیبہ. کان الشاعر فی بلادنا الہند اسمه اقبال و قد مضى ایاما عدیدا فی اوروبا وقد راى نقائص الاوروبیین و اشعاره مملوءة ومحتوية في ارتقاء الاسلام وفي ذلك الفترة في تلك الفترة قد اشتهر قول عجيب قول شنيع, وهناك مدرسة دار العلوم ديوبند وكان رئيس المدرسين وكان شيخ الحديث لذلك لذلك المدرسة اسمه حسين احمد وينتسب الى المدينة ولكن ما كان بالمدينة فقط باعتبار اللفظ يقول بنفسه مدني, حسين احمد مدني. وقد خطب ذات يوم ان المذهب حقيقته ثانوية والوطن اولية, يعني المذهب لا يرق بدون الوطنية, وهذا بضد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال, مفهوم هذا الحديث كذا, الإسلام والمذہب والدین، اولیت لہو، اولیت لہو تفوق علی الوطنیت لو لم یظہر الاسلام والمذہب فکیف الوطنیت. فلما سمع الشاعر ذلك الشاعر اقبال فرقم النظم طويلا وسمى النظم وطنيا في اللغة الأردية وبعض الأشعار في اللغة الفارسية، وقال في تلك الأشعار أن الأعجام أعاجم لا يعلم أسرار الدين، لا يعلم رموز الدين، لو يعلم فكيف يمكن أن حسين أحمد بدني جالس على المنبر ويقول أن الوطن له أولية والمذهب له ثانية. فهذا رجل ليس بعالم ولا يعلم سرائر الإسلام بل هو جاهل. مفهوم تلك الواقعة هكذا. چلیے سر، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف مذہب کی روشنی میں پہلے کرا، اور جب وہ دونوں بیٹھے تو اس کے بعد آپ نے بجائے اس کی خواب کی تعبیر پیش کریں سب سے پہلے ان کو دین کی دعوتیں بھی شروع کریں، اور اس ماحول میں جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی سب سے پہلی توحید کی آواز اٹھی تھی کہ تم لوگ یہ متفرق خداؤں کو جس کو تم لوگوں نے اپنا نام دے رکھا ہے، جس کو تم لوگ پوجتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم اسحاق، یعقوب اور اسماعیل کے مذہب کا جو خدا ہے اس کی عبادت کرو. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب ان کی مذہبی تحریکات یہ شام کی سرزمین سے نکل کر کے مصر کی سرزمین تک پہنچ چکی تھی. ظاہر سی بات ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے سے یوسف ہے نا، اور حضرت اسحاق اور ابراہیم یہ دادا پر دادا لگتے ہیں، تو اس بیچ میں کم سے کم کچھ نہیں 100 سال یا 150 سال کا عرصہ ضرور لگا ہوگا، اور 100 سال 150 سال کے عرصے میں یہ صدائے بازگشت اسلام کی یقیناً پہنچ چکی رہی ہوگی وہاں پہ، ہے نا، اور وہ لوگ جانتے بھی رہے ہوں گے سیدنا یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ قیاس یوں چاہتا ہے کہ مصر اس وقت جو ہے اس وقت کی دنیا کا سب سے زیادہ سویلائزڈ علاقہ تھا، متمدن علاقہ تھا، اس کے مارکیٹ بڑے بلند ہوتے تھے، تمام سامان کی فراہمی وہاں ہوتی تھی، اور جو ہے بڑے بڑے قافلے وہ شام سے گزرتے ہوئے مصر تک جاتے تھے اور مصر سے گزرتے ہوئے شام تک جاتے تھے، اور بیچ میں کنعان پڑتا تھا. تو اس بنیاد پر اس زمانے میں ذرائع ابلاغ، مواصلتی نظام کا سب سے بہتر ذریعہ قافلے ہوتے تھے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں دین کی آواز قافلوں کے ذریعے پہنچی سب سے پہلے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک ہی میں مذہب ہندوستان میں پہنچ چکا تھا، اور آج بھی شمالی ہندوستان، نارتھ انڈیا کے اندر کالیکٹ جس کو آپ کوزی کوٹ بولتے ہیں، وہاں پہ دو جنگ بدر میں شریک ہونے والے دو صحابہ کا مزار پاک ہے. جنگ بدر میں شریک ہونے والے دو صحابہ کا مزار پاک ہے، اور وہاں اہل سنت و جماعت کا بڑا اچھا، لیکن شافعی المسلک لوگ ہیں، لیکن بڑا اچھا ہولڈ ماشاء اللہ ہے شمالی ہندوستان، جنوبی ہندوستان. تو یہ آواز پہنچ چکی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب دراصل پیروکار تھے ابراہیم علیہ السلام، اتنے بھی انبیاء آئے، چاہے بنو اسرائیل سے ہوں، چاہے وہ کیا ہوتا ہے وہ مسیحیت سے، مسیحیت سیدنا حضرت عیسیٰ کے علاوہ کوئی نبی نہیں آئے، لیکن یہودیوں میں تقریباً 4000 انبیاء تشریف لائے، کتنے 4000 انبیاء تشریف لائے ہیں بنی اسرائیل میں یہودیوں میں، 4000 پروفیٹس کیم فارو تبلیغ آف جوزس بنی اسرائیل، 4000 پروفیٹس 4000 انبیاء، تو یہ آواز پہنچ چکی تھی، تو انہوں نے سب سے پہلے اس ریفرنس کو پیش کیا، یہ نہیں کہا کہ میرے دادا ہیں، لکڑ دادا ہیں، پر دادا ہیں، ابو جانے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، میں تو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب ان کے مذہب کو فالو کرتا ہوں بس، اور ان کا مذہب وہی ہے کہ جس میں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کا کوئی تصور نہیں، تو ایسا کرو کہ تم لوگ شرک سے باز آ جاؤ، اور اس کے بعد پھر بتلاؤں گا تم لوگوں کی وہ تعبیر، بات ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ کھانا آنے کی دیر سے آپ نے کہا جتنی دیر میں تمہارا کھانا آ جائے گا میں تم کو تعبیر بتا دوں گا، تعبیر بتا دوں گا، بتایا کہ دیکھ یہ جو ساتھی ہے جو شراب پلانے والا ہے تو چھوٹ جائے گا، لیکن وہ جو طباخ ہے کک ہے اس کو سولی دے دی جائے گی، تو جب دونوں نے سنا کہ ایک تو چھوٹ جائے گا سولی دے دی جائے گی، تو ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ارے ہم لوگوں نے اسے کہا تھا، کوئی خواب تھوڑی دیکھا ہے، ہم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو نے خواب تو نہیں دیکھا ہو تم ایسی بول رہے ہو، لیکن زبان سے بات نکل چکی ہے، بس زبان سے بات نکل چکی ہے، پیغمبر کی بات ہو کیا بتائیے، پتھر کی لکیر ہوتی ہے، اب نکل چکی ہے، اب تم جو بھی کہو وہ جھوٹ بولے ڈر کے وجہ سے، ہوتا ہے آدمی اپنی نفس کو تھوڑی دیر آرام دینے کے لیے نا وہ شتربرخ کا انداز اختیار کر دیتا ہے، ہے نا، شتربرخ کا واقعات معلوم ہی ہوگا، تو اس کو دوڑائیے جب تو کیا کرتا جانتے رہتی لیے دیکھیں گے، گردن ریت میں ڈال دیتا سمجھتا ہے پورا چھپ گیا ہوں، کیا کرتا ہے اپنی آنکھ اور گردن کو ریت میں ڈال دیتا ہے تو سمجھتا ہے بالکل چھپ گیا ہوں، شکاری جاتا ہے پکڑ لیتا ہے ساتھی کے ساتھ، یہ ہے اس کا حال، یہ ان لوگوں نے کیا تھا، اب چلیں، ودخل معه السجن فتيان، اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو جوان داخل ہوئے، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کی کشید کر رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں، وقال آخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه، دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں میں اٹھائے ہوئی ہوں، اس سے کچھ پرندے اس کو کھا رہے ہیں، نبئنا بتاویلی، کہ یوسف ذرا اس خواب کی تعبیر بتا دی، انا نراک من المحسنین، ہم تمہیں بہت اچھا دیکھ رہے ہیں، بڑے نیک ہو، بڑے اخلاق کے بلند ہو، اور ظاہر سی بات ہے بادشاہ کے دربار کے رہنے والے سے واقعات تو سارے سنائی پڑ چکے ہوں گے کہ یوسف کی بلندی اخلاقی پاکیزگی کتنی ہے، ظلم کیا ہے لوگوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا، سب جانتے رہے ہوں گے، قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، حضرت یوسف نے فرمایا کہ وہ کھانا جو تمہیں جیل میں ملا کرتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں تم دونوں کو اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن ذلک مما علمنی ربی، یہ وہ تعبیر ہے کہ جس کو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، معلوم یہ ہوا کہ تعبیر الرؤیا کی حضرت یوسف علیہ السلام کی خصوصیات عظیمہ ہے، خوابوں کی تعبیر بتانا، اچھا سر اب تبلیغ کا انداز دعوت کا انداز، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، کہ میں نے تو ان سارے مذاہب کو چھوڑ دیا ہے جو قومیں اللہ جل شانہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتی ہیں، اللہ کا انکار کرتی ہیں، میں ایسے مذہب کا پیروکار نہیں ہوں، میں ایسے مذہب کو تسلیم نہیں کرتا کہ جس میں آخرت کو نہ مانا جائے، اللہ کو نہ مانا جائے، اس کے ساتھ کفر کیا جائے. میں تو وطبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں تو اپنے باپ دادا ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے مذاہب کا فالو ہوں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہمیں اس بات کا حق اور اختیار نہیں پہنچتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو کچھ بھی شریک ٹھہرائیں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ ہم پر اور لوگوں پر یہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اس نے ہم کو ملت براہیمی عطا فرمایا ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ اس میں اکثر لوگ جو ہے وہ اللہ جل شانہ کے شکر گزار نہیں ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے ان تینوں پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے انکاری بنے ہیں، یہ کفر کر رہے ہیں. تو ہمیں ان کی دعوت اور کی تبلیغ پر عمل کرنا چاہیے. اس سے ایک بات پتا چلی کہ اپنے مقصد کو کہنے کے لیے آدمی کو ہچکچانا نہیں چاہیے، دینی مقاصد کہنے میں آدمی کو ہچکچانا نہیں چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ صاحب کوئی ماحول مناسب ملے گا تو کہا جائے، حق بات کو پہنچا دو بس. اگر انہوں نے مان لیا آپ کو آج ملے گا دورہ، اگر نہیں مانا کہہ رہا تو آپ کا ہی آپ نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، تبلیغ پوری ہو گئی، دعوت پیش کر. اب خواب کی تعبیر، یا سارا سجن ارباب، ابھی ابھی چل رہی ہے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، جے کے دوستو قید خانے کے ساتھیوں، کیا وہ معبودان باطل جو الگ 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 ہیں وہ بہتر ہیں، یا اللہ واحد قہار بہتر ہے، کون بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها ما انزل الله بها من سلطان، یہ جس کی تم لوگ عبادتیں کرتے ہو یہ وہی ہے نا کہ جس کو تمہارے ماں باپ نے نام رکھ دیا تھا، تم نے تمہارے ماں باپ نے ان کے نام رکھے ہیں. اچھا یہ بتلاؤ کہ یہ جن کو تم نے فلاں 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 نام رکھا ہے، کیا اللہ کی طرف سے اس پر تمہارے پاس کوئی پروف بھی ہے، کوئی سند اتر یہ تمہارے پاس؟ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ گزر چکا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو اس قدر بت پرستی تھی جس کا کوئی حد ہی نہیں. سورہ نوح پڑھیں آپ، 29ویں پارے میں اس میں بتوں کے نام بتائے گئے ہیں، یغوث یعوق نصر وغیرہ، یہ سب بتوں کے نام تھے. تو یہ نام تم نے رکھے ہیں. اللہ ان حکم الا اللہ، حکم امر کنٹرول سب کچھ اللہ کا ہے. امغا اللہ تعبد الا اياه، اور اسے نے حکم دیا ہے کہ اسی کی پوجا کی جائے، اسی کی ورشپ کی جائے. ذالک الدین القیم، اور یہ جو میں نے تم کو بتلایا ہے یہی اچھا راستہ ہے، سیدھا راستہ یہی ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اب تو حالت یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں. اچھا راستہ جو ہے یہ لوگ انٹیمیٹ ہے، بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹیوشن کی سرزمین پر کوئی دین کا دائی بیٹھ کر کے لوگوں کو اچھی بات بتائے اور کہا کہ صاحب یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، اور لوگ اس کو نہ مانے تو کہا کہ صاحب اچھا راستہ یہی، لیکن لوگ جانتے نہیں. آپ ذرا سوچتے یا صاحب السجن، اب تاج ہو رہی ہے، اما حکما رب ہو خمرا وا بلاخر فیوسلم فتح کرو فیور واسط، ایک قید خانے کے ساتھیوں تم لوگوں کے خواب کی تعبیر کی، تو وہ جس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے تو اپنے سب پر بحال کر دیا جائے گا، وہ اپنے ساتھ اپنے آقا کو شراب پلائے گا. لیکن وہ جس نے خواب دیکھا ہے کہ اس کے سر پر ٹوکری ہے اور پرندے کھا رہے ہیں، ایوسلم، تو اس کو سولی دے دی جائے گی. یوشنک، عربی میں اس کا لفظ آتا ہے، اشن کو سولی دینا، جدی درمی ہے، فیوشن فیوشن سولی دے دی جائے گی. پتا کل تیر میں راسی، اور ایسا اس کو ساتھ کیا جائے گا کہ سولی دے کے اتار دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے اسی پر کہ پرندے اس کے سر کو گوشت کو کھائیں گے. تو ان لوگوں نے کہا ارے ہم لوگوں نے اسی مذاق کے طور پر پوچھ لیا تھا، نہ ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا ہے. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ قضی الامر، بس ختم کر دیا بات، قضی الامر، فیصلہ ہو گیا. جو تم لوگوں نے کہا ہے نہیں، اب تم دیکھو کہ نہیں دیکھو تم تمہاری تم جانتے ہو، لیکن قضی الامر بات ختم ہو چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے. پھر سب سب جان تم لوگ جس امر کے بارے میں پوچھے میں نے فیصلہ کر دیا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے نہیں ہے نا. ایک شیر دیکھیں کتنا پیارا ہے، بس ایک اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. جنا کا شیر حضور کے لیے، جو دن کو کہہ دیا شب ہے، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. پیغمبر کے سفان کی بات نکلی، نکل گئی، بس ختم، اب اس کو کوئی لوٹانے والا نہیں ہے. اور روم فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، پہلا مصرع یاد ہے، دوسرا مصرع ہے کہ تیر جستا باز گرداند زرا، یعنی نکلا ہوا تیر بھی واپس آ جاتا. اور یہ کامل کی خصوصیات ہے، پیغمبر زبان سے بات نکل چکی، نکل چکی، اب تم لوگ چاہے دیکھو چاہے نہیں دیکھو. وقال للذي ظن انه ناج منه مذكورني عند ربه، یہ دیکھیں یہاں پہ غیب کا ثبوت ہو رہا ہے. اور یوسف علیہ السلام نے اس سے جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا، ورنہ آیا ہوا یہاں سے اس کو لوگ گمان کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہاں یقین کا ترجمہ، جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا ناج منهما، کہ ان دونوں میں سے اس کو نجات مل جائے گی، یہ بچ جائے گا. تو پکار اسے ہمارے پورنے آئندہ بھی، اچھا جب تم جانا اپنے آقا کو شراب پلانے کے لیے، میرے بارے میں اپنے آقا سے بیان کر دینا، میرے بارے میں بتلانا کہ جیل میں ایک بڑا اچھا جو ہے وہ قیدی ہے، بڑا شریف ہے، اخلاق کا بڑا بلند ہے، بڑا نیک ہے، سب بتلا دینا. اچھا صاحب، فانساؤ شیطان و ذکر ربی پالا بھی تھا کس سکھنے کی دہاسنی. تو جب وہ چھوٹ کر کے گیا تو قرآن کے انداز میں ایک شیطان نے اس کو بلا دیا، اس کو یاد ہی نہیں رہ گیا. ہوتا ہے آدمی، ابھی جان بس بد بچی کی لاکھوں پائے، خیر سے بندو گھر کو آئے، اب جان بچی تھی اس کی، تو باہر نکلنے کے بعد اس کو سوائے خوشیوں کے اور کیا یاد رہ جاتا؟ کچھ نہیں، کوئی یاد رہ گیا، بول گیا. فلبث فی السجن بضع سنین، تو البضع کہتے ہیں چند سال، جو دس سے کم پر بولا جاتا ہے. تو تقریباً چند سال اور یوسف علیہ السلام اسے اندر رہے. دیکھیں اس میں جو تفسیر بیان فرمائی ہے کہ پانچ برس پہلے رہ چکے تھے اور اس واقعے کے بعد سات سال اور رہے، تو کل کتنے سال ہوئے؟ 12 سال. اچھا صاحب، رجان ابن ولید بادشاہ کا نام تھا، بادشاہ تھا، اس کا نام تھا رجان ابن ولید، اور بادشاہ جو عزیز بس تھا اس کا نام تھا قطفیر. میں نے شروع میں شاید تفصیل بتایا تھا، غلط تھا، وہ تفصیل عرض کا نام رجان ابن خالد نام ہے، ولید نام ہے ان کے بادشاہ کا. خیر بال وہ نکلے دونوں اور اس کے بعد بھول گئے، اس یاد ہی نہیں رہے. لیکن سوچنے کا مقام یہاں پہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے خواب بیان کیا، سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی، پھر ان لوگوں نے اس کا انکار کیا کہ نہیں ہم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا بات ہو چکی ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں، یعنی وہ سوکھ دیکھیے ان کا یقین، کیا کہا اس سے کہ جس کو بچ کے نکلنا تھا ابھی نکلا نہیں ہے، ابھی تو خواب دیکھا گیا ہے، تعبیر ہوئی ہے، ابھی نکلے گا، بعد میں پتہ نہیں 2-4-6-10 دن کب نکلے گا، یہ نکلے گا ابھی نہیں نکلے گا، ہوتا ہے. لیکن آپ نے کیا کہا اس سے جس کو کارا ملنے والا تھا، کہ جب تم دانا تو کیا کرنا، بادشاہ سے رجان ابن ولید سے میرے بارے میں بات کرنے. اس سے پتا چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت امور نبوت کے بارے میں بہت ساری چیزیں ظاہر ہو چکی، اگرچہ اعلان بھی نہیں کیا ہے، لیکن امور نبوت سے بہت ساری چیزیں ان کو معلوم ہو چکی تھیں، اور یہ اس یقین پر بول رہے تھے کہ یہ چھوٹ کر کے جائے گا. یہ تو غیب ہوتا ہے بھائی, غیب اسی تو کہتے ہیں, انسین نالج یہی تو ہے کہ ابھی پرسوں رسوں کیا ہوگا کچھ معلوم ہے, کچھ نہیں معلوم. لیکن آپ نے کیا کہا کہ جب تم چھوٹ کر کے جانا تو ایک بار پیسہ بتا دینا. بہرحال وہ چھوٹ کر کے گئے اور بھول گئے. اب کیا بھول گئے, اس بیچ میں پھر کیا ہوگا اگلے رکو میں پڑھیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. دو رکو چلیں گے ان شاء اللہ اس کے بعد. لمبا واقعہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ رب کریم حضور رحمن تاجر صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ کریمہ سے اور مبارک وسیلہ کریمہ سے اس تفسیر کو قبول فرما. یا اللہ اس کے بیان میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما. تو ہی ارحم الراحمین ہے, تو ہی کریم ہے, تو ہی معاف فرمانے والا ہے. ان انت عفو غفور نور حلیم فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا یا مولانا وارحمنا یا مولانا وارحمنا یا مولانا. الہ العالمین ہمارے احباب جو یہاں پہ تفسیر کی سماعت کر رہے ہیں, خدا ان کو دوس ان کے دلوں کے اندر قرآن پاک کی بہترین پک کی محبت فرما اور قرآن پاک کی تلاوت کا روز آنا کا شرف عطا فرما دے. قرآن پاک کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کو سمجھ کر اور صحت کے ساتھ توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.